ظاهره قال عن إمام يقول قال قال الله فلان ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها تابعه جابر وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا. حضرت عمر ایک معاملے میں حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراض ہو رہے تھے. ناراضگی کے انداز میں حضرت عمر نے حضرت سمورہ ابن جندب کے لیے ایک جملہ کہا، قاتل اللہ، یہ جملہ کہا. اب حضرت سمورہ ابن جندب بھی بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. حضرت عمر نے یہ جو جملہ ان کے لیے کہا، قاتل اللہ، اس کا ایک مطلب باشراہ نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے، حضرت سمورہ نے جو اجتہادی غلطی کی، اس غلطی کے اوپر سخت لہجے میں آپ تنبیہ کر رہے تھے. حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، اس اجتہادی غلطی پر حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخت حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، اس پر حضرت عمر سخت لہجے میں تنبیہ کر رہے تھے. اور عربوں کی عادت ہے کہ اس طرح کے تنبیہی موقع پر قاتل اللہ یا فلان اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بد دعا یہاں مراد نہیں ہے. راوی نے برائے ادب حضرت سمورہ جیسے جلیل القدر صحابی کے نام کو صراحتن نہیں لیا تو کہا قاتل اللہ فلانن، کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تھی تو انہوں نے چربی کو پگھال کر کے بیچا. دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کتاب سے جزیے کی قیمت کے بدلے میں شراب لی اور وہ شراب انہوں نے بیچی. وہ یہ سمجھے کہ جزیے کی رقم کے بدلے میں شراب لینا جائز ہے. یہ حضرت سمورہ کی اجتہادی غلطی ہوئی. حالانکہ جزیہ جو کتابیوں پر مقرر کیا جاتا ہے وہ جزیہ شراب کی شکل میں نہیں لے سکتے، لیکن ان سے اجتہادی چک ہو گئے اور جزیے کی جو رقم لینا تھی اتنی مقدار میں شراب لے لی. اب شراب آ گئی بیت المال میں تو کہا کیا کریں گے، تو کہا بیچ ڈالو. اور اتنے پیسے جزیے کے مد میں جمع کر لو. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آپ نے ان کو سخت لہجے کے اندر ڈانٹا کہ دیکھیے اس طرح کے ہیلے نہ کیا کیجیے, جزیہ جزیہ ہے, اس کو شراب کی شکل کے اندر وصول نہیں کیا جاتا, پھر اس کو بیچا نہیں جاتا, اس میں کئی غلطیاں جمع ہو رہی ہے, اسی لیے یہ کام نہ کیا کیجیے. پھر مثال دی حضرت عمر نے کہ یہودیوں کے اوپر چربی کو باری تعالیٰ نے حرام فرمایا. پڑھو آیت چربی کی حرمت کی. حرمنا علیہم شہومہما الا ما حملت ظہورہما. تو چربی بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی طرف سے حرام کی گئی. چربی فی ذاتی ہی لذیذ چیز ہے, چربی فی ذاتی ہی مقوی چیز ہے, لیکن بنو اسرائیل کے نافرمانیوں پر اللہ نے ان کے لیے چربی حرام کر دی. کھا بھی نہیں سکتے, بیچ بھی نہیں سکتے, استعمال بھی نہیں کر سکتے. کھانا حرام تو بیچنا بھی حرام. اب ان لوگوں نے کیا ہیلا کیا کہ چربی ڈائریکٹ بیچنا تو ممنوع ہو گیا, تو چربی پگھال ڈالی تو تیل کی شکل میں ہو گئے. تو کہا ہم چربی تھوڑی بیچ رہے ہیں, ہم تو تیل بیچ رہے ہیں. ہیلا کر ڈالا انہوں نے. تو جس طرح یہودیوں نے ایک غلط ہیلا سازی کر کے حکم الہی کی روح ختم کر ڈالے, اس طرح کی حرکت تم مت کرو کہ بھائی جزیہ, کہ بھائی جزیہ لینا تھا ہم نے, شراب تھوڑا لینا, جزیہ لینا تھا. اب جزیہ وہ درہم دینار کے بجائے اتنی قیمت کی شراب دے گیا, لے لی. اے بھائی شراب کیوں بیچ رہے ہیں؟ ارے یہ تو جزیہ کی بیچ رہے ہیں. یہ سب غلط پر غلط ہو رہا ہے, اسی لیے تم یہودیوں کی طرح اس طرح تاویلیں کر کے حرام کو حلال کرنے کی ناپاک کوشش مت کرو. غرض یہ کہ جس ہیلے اور تدبیر سے حکم شرعی معطل ہو جاتا ہو, حکم شرعی کی روح مجروح ہو جاتی ہو, ایسا ہیلا اور تدبیر کرنا شریعت کے اندر ممنوع قرار دیا گیا ہے. اس کی ایک مثال آپ کو پہلے بتلائی تھی کہ ایک آدمی یکم رمضان سے آئندہ سال یکم رمضان سال کی مقدار سے زکوٰۃ گن کر کے نکالتا ہے. اب جب یکم رمضان کو سال پورا ہونے آئے تو یہ آدمی 25 شعبان کو بحر سخاوت اس کا جوش میں آتا ہے اور اپنا پورا مال اپنی بیوی کو کہے, بچوں کو کہے, لیجئے میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا, سال ہونے ہی نہیں دیا. پھر 5 رمضان کو ترائی پڑھ کے آیا, لاؤ جو ہدیہ دیا تھا سب مجھے واپس کر ڈالو تاکہ سال پورا ہی نہ ہو اور زکوٰۃ بھی فرض نہ ہو. اس ہیلے سے حکم شرعی باطل ہو جاتا ہے. اس طرح کے ہیلے شرعاً ممنوع ہے. جی.
وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عتية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے تم پہنچا دو, اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، لیکن وہ میری طرف سے تم لوگوں کو پہنچا دو۔ آیتن لفظ کا مطلب کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی تمہیں علم ہو تو آیت تم دوسروں کو پہنچا دو۔ اب لفظ نون ایک آیت ہے، قاف ایک آیت ہے، غرض یہ کہ ایک حرفی سے لے کر پانچ حرفی تک کی بھی ایک مستقل آیت ہے قرآن میں۔ حروف مقطعات ایک حرفی، دو حرفی، سے حرفی، چار حرفی، پانچ حرفی، تو اتنی چھوٹی ایک حرفی اگر کوئی دین کی بات تم جانتے ہو تو اس کو بھی دوسروں تک تبلیغ کر دو، پہنچا دو۔ حالانکہ قرآن کی حفاظت کی تو خود باری تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کے باوجود جب ایک آیت بھی قرآن کی آپ جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچانے کا حکم ہے، تو حدیث شریف کی تبلیغ تو بدرج اولا ضروری ہو جائے گی۔ حالانکہ حدیث شریف کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں لیا۔ اب جو چیز اشاعت کی جاتی ہے، پھیلائی جاتی ہے، وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، سینہ بسینہ، دل بدل، دماغ بدماغ، محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو جب قرآن کی آیت جس کی حفاظت کے خود باری تعالیٰ نے ذمہ داری لی، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ چھوٹی سی آیت کا علم بھی تمہیں ہو پہنچاؤ، تبلیغ کرو اس کی، تو حدیث شریف کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو دوسروں تک پہنچانا یہ کتنا زیادہ اہم ہوگا۔ دوسرا پہلو اس لفظ میں یہ ہے، ایک ہی آیت یاد ہو تب بھی پہنچاؤ۔ تبلیغ کے لیے کل علم شرعی ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس جتنا علم شرعی ہے وہ پہنچا دو دوسروں کو۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ میں پہلے علامہ عصر بن جاؤں اس کے بعد میں تبلیغ کا کام کروں گا، نہیں۔ آپ کو دین کی ایک چھوٹی سی بھی بات معلوم ہے، صحیح معلوم ہے، تو اس کو پہنچا دو، اس کی اشاعت کر دو۔ تو حدیث شریف میں دونوں پہلو شامل ہیں، تبلیغ قرآن، تبلیغ حدیث، چاہے دین کی قرآن حدیث کی بات کم مقدار میں آپ کو معلوم ہو یا جس قدر آپ کے علم میں ہو، اس کو دوسروں کو پہنچاؤ، اس کی اشاعت کرو، یہی کام کرنا ہے، یہی کام کرنا ہے۔ جو پڑھا وہ پڑھانا ہے بیٹھ کر کے۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل کی طرف سے تم بیان کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بنو اسرائیل کی طرف سے تم باتیں نقل کرو، بیان کرو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ نمبر ایک، بنی اسرائیل یعنی جس کو ہماری اصطلاح میں اسرائیلی روایات بھی کہتے ہیں، جن باتوں کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ محرف ہے، جھوٹی باتیں ہیں، اس کو تو نقل کرنا ہی نہیں ہے۔ نمبر دو، جن باتوں کے بارے میں تمہیں کذب کا یقین ہے وہ تو نقل کرنا ہی نہیں ہے، لیکن کس بقا پتا نہ ہو تو یقین کا نقل کر سکتے ہیں، کس بقا یقین نہ ہو تو نقل کر سکتے ہیں. خاص طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے متعلق جو باتیں بنو اسرائیل سے منقول ہے اور ہماری شریعت مطہرہ کے بنیادی اصول کے خلاف نہیں ہے، ان باتوں کو نقل کرنا جائز ہے. انبیاء کے واقعات کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، کم ہے تفصیلات، بہت سے نبیوں کے واقعات، تو اس کی تفصیلات اسرائیلیات سے نقل کرنا جائز ہے جبکہ ہماری شریعت کے بنیادی اصول سے خلاف نہ ہو، تب جا کر کے. نمبر تین، دین اور شریعت کی بات نقل کرنے کی ضرورت نہیں، احکام اور مسائل بنو اسرائیل کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں اور اجازت بھی نہیں. کہتے ہیں کہ شروع زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا اسرائیلیات کو نقل کرنے کے سلسلے میں، یہود نصارہ سے بات لینے کے سلسلے میں، یہود نصارہ کی کتابوں کے اندر نظر کرنے سے سختی سے منع فرمایا. پھر آپ نے اس میں اس عنایت فرمائی، توسع فرمایا، ممنوع چیز کیا ہے کہ جس زمانے کے اندر اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے، ابھی احکام اسلامیہ پورے طور پر نازل نہیں ہوئے تھے، مرتب جمع نہیں ہوئے تھے، ایسے زمانے کے اندر منع کیا گیا کہ تم یہود نصارہ کی باتوں کو مت سنو، اس لیے کہ فتنے کا اندیشہ تھا. ابھی ہماری شریعت نازل ہو رہی تھی اور اس دور کے اندر جو یہود نصارہ کی باتیں احکام شرعیہ وغیرہ سنتے تو فتنے کے اندیشے تھے، اس لیے شروع دور میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا کہ یہود نصارہ کی باتیں مت سنو اور ان کی کتابوں کو مت دیکھو، اس سے سختی سے منع فرمایا. پھر جب خطرات ٹل گئے تو پھر اجازت دی اور وسعت اختیار فرمائی کہ اب ان سے کچھ باتیں اگر تم سننا چاہو تو سن سکتے ہو. مثلاً پچھلی قوموں کی جو باتیں ہیں جس میں عبرت کے پہلو ہے کہ فلاں قوم پر فلاں گناہ کی وجہ سے عذاب آیا، اس طرح کے جو عبرت کے پہلو ہے اس پہلو کو نقل کرنے کی گنجائش عنایت فرمائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. غرض یہ کہ بنو اسرائیل کی باتوں کے سلسلے میں ابتداءً سخت رویہ اختیار فرمایا، بعد میں اس کے اندر گنجائش عنایت فرمائی، لیکن دین احکام کی احکام اور مسائل کی باتوں کو نہ نقل کیا جاوے نہ اس کی اجازت ہے. اس سلسلے میں ایک ضابطے کی بات سمجھ لو، تمام انبیاء کا دین ایک ہے اصول کے اعتبار سے، لیکن آخری نبی کی شریعت کے لیے اللہ کی طرف سے اتمام اور اکمال دونوں کا اعلان ہے. اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یہ آخری نبی کی شریعت کے بارے میں اکمال اتمام دونوں کا اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا. اب قیامت تک کے لیے یہی دین اسلام رہے گا. دین اسلام کو منسوخ کر کے دوسرا نیا دین تجویز نہیں کیا جائے گا. اس لیے یہود اور نصارہ سے دین کی کوئی بات روایت کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا ہم ان سے دین کی کوئی بات روایت کریں، نقل کریں؟ شرائع مختلف ہیں. بنو اسرائیل کی شریعت الگ تھی، شرع محمدی الگ ہے، اس لیے ان کی بات نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ پچھلی امتوں کی، پچھلی شریعتوں کی جو باتیں قرآن اور حدیث کے اندر نقل کی گئی اور اس پر کوئی رد وارد نہیں ہوا، تو وہ اس امت کے لیے بھی حجت ہوگی. پچھلی شریعتوں کی جو باتیں قرآن اور حدیث میں نقل کی گئی اور اس کے اوپر کوئی رد نہیں کیا گیا، تو وہ اس امت کے لیے بھی حجت رہے گی. باقی باتیں یہود نصارہ کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے اس کو نقل کرنے کا بھی سوال نہیں. لیکن انبیاء کے واقعات چونکہ احادیث میں کم آئے، اسی لیے ان کی تفصیلات اگر اصول اسلام کے خلاف نہ ہو تو بنی اسرائیل سے روایت کر سکتے ہیں. لیکن جو لمبے لمبے واقعات تفاسیر میں نقل کیے گئے اور اس میں بھی جو ہے لگتا ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ سب کہانی چل رہی ہے یا اصول اسلامیہ کے خلاف چل رہا ہے، تو ایسے واقعات کے سلسلے میں بالکل بچا جائے، خاص طور پر جو اسلامی اصول کے خلاف ہو، ایسے واقعات سے تو بالکلیہ بچنا ہی ضروری ہے. اور جو اصول اسلامی کے خلاف نہ ہو لیکن مفسرین نے نقل کیے ہیں اور اس میں کچھ عبرت کا پہلو بھی ہے، تو اس کو نقل کرو. لا نصدقہ ولا نکذبہ، کہ نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. خاص طور پر عوام کو بھی ایسی باتیں نہ بتلائی جائے، یہ بہتر ہے. ذی علم آپ جیسے حضرات علمی مذاکرے کے طور پر کہ بھائی اس طرح کی ایک روایت اس واقعے کے سلسلے میں آئی ہے، بطور مذاکرے کے لا نصدقہ ولا نکذبہ، تو اس میں گنجائش نکلے گی. صحابہ کرام کے سامنے تورا اور انجیل کی باتیں آئی عربی میں نقل ہو کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے لیے اصول فرمایا، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، اہل کتاب کی تصدیق بھی مت کرو، اہل کتاب کی تکذیب بھی مت کرو. وقولوا آمنا باللہ وما انزل، بس اجمالاً یوں کہہ دو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ نے جتنی باتیں نازل کی ہے بس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہمیں ان کی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غرض یہ کہ احکام کے سلسلے میں تو جو ان کی شریعت کے ساتھ خاص ہے اس کو نقل کرنے سے تو بالکلیہ احتراز لازمی ہے، اور جو اسرائیلی واقعات اصول شریعت کے خلاف ہے اس کے بھی احتراز لازمی ہے. البتہ جو واقعات اصول شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کو اس ضابطے کے ماتحت لا نصدق ولا نکذب نقل کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو مزیدار تقریر کا موضوع نہ بنایا جائے کہ عوام کو متاثر کرنے کے لیے مولانا تو بہت گہری اور نئی نئی باتیں بتلا رہے ہیں، ایسی باتیں تو کوئی بزرگ بھی نہیں بتلاتے ہیں. اس انداز میں جو ہے یہ اسرائیلی واقعات بیان نہ کیے جاوے. ہاں کسی کو نیند آتی ہو تو نیند اڑانے کے لیے ایسے واقعات بیان کر سکتے ہیں تاکہ وہ سن کر کے ذرا وہ ڈرائیور تازہ دم ہو جائے. اس طریقے سے وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. ہماری کھلتی جوانی تھی، دابل میں شروع تدریس کا زمانہ، حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ دمن مدرسے کے سرپرست تھے، ٹرسٹی تھے، شورا کے رکن، وہ تشریف لاتے تھے، اور بھی بہت سے اکابر علماء. تو میں بھی جاتا تھا وہاں بہت پہلے سے. تو ایک مرتبہ حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور نابل سے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب، تڑکے سر سے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو وہاں گئے دمن، اس وقت راستہ اتنا اچھا نہیں تھا، پورے تین ساڑھے تین گھنٹے لگتے تھے دمن سے ڈابیر آنے میں. تو عشاء کے مغرب بعد میٹنگ مدرسے کی، عشاء بعد کھانا، کھانے کے بعد حضرت قاری صاحب ناسک کے لیے روانہ ہوئے، وہاں سے باندھا کی ٹرین پکڑنے کی، اور ہم لوگ ادھر ڈابے لانے کے لیے روانہ ہوئے. جمعہ کا دن گزار کر اب رات دیر سے نکلے، ساڑھے تین گھنٹے کی ڈرائیونگ. سورت کے ایک معزز آدمی ان کی شاندار کار لے کر، تو یہ دونوں بزرگ پیچھے بیٹھ گئے، مولانا سید ذوالفقار صاحب اور حضرت مفتی احمد صاحب، اور مجھے وہ کار کے مالک کے ساتھ بٹھایا آگے. تھوڑی دیر گاڑی چلی، دونوں بزرگ کو نیند آنے لگی، تو مولانا سید ذوالفقار صاحب مجھے کہنے لگے، بیٹے محمود آگے بیٹھے ہو، کچھ اسرائیلیات میں سے واقعات شروع کرو تاکہ اقبال بھائی کو جھونکے نہ آوے اور وہ تازہ دم ہو کے کار چلاوے. ہم دونوں بوڑھے پیچھے سو جاتے ہیں، اب ان کو اسرائیلیات سے سناؤ کچھ واقعات تاکہ یہ جاگتے رہے اور کار ٹھیک ٹھیک چلاتے رہے. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَحَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اور جو آدمی میرے اوپر جھوٹ بولے گا جان بوجھ کر کے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے وے. اگرچہ روایت پہلے تفصیل سے گزر گئی ہے، یہاں اتنا سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد عالی نہیں ہے اس کو ارشاد عالی کہہ کر کے بیان کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. بلکہ بعض مشائخین تو کفر تک گئے ہیں کہ جو حدیث نہیں ہے اس کو حدیث کہہ کر کے بتلانا کفر کے درجے کے اندر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو آدمی جھوٹی نسبت کرے وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ جہنم میں بنا لے وے، یعنی جہنم میں سیٹ ریزرو کرا لے وے. گویا پہلے جس کے ساتھ ملا کر مطلب یوں نکالیں گے کہ بنو اسرائیل کی باتیں انہی کی طرف منسوب کر کے بیان کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان مت کرو، یہ پہلے اور دوسرے جز کو ملا کر یہ مطلب نکلے گا۔ کوئی اسرائیلی بات نقل کرنی ہو تو اس انداز میں مت بیان کرو کہ آپ کے سامعین کو ایسا لگے کہ آپ حدیث محمدی بیان کر رہے ہو، اس انداز میں ہرگز مت بیان کرو۔ اگر کوئی اسرائیلی بات بیان کرو تو انہی کی طرف منسوب کر کے بیان کرو کہ بھائی اسرائیلیات میں یہ ہے، بنو اسرائیل سے نقل شدہ روایت میں یہ مضمون آیا ہے، اس طرح بیان کرنا چاہیے۔ یہی احتیاط کا تقاضا ہے۔ ہماری تفاسیر کا خزانہ اس لیے متاثر ہو گیا کہ اس میں اسرائیلی روایات بہت آ گئے، اس لیے ہماری تفاسیر متاثر ہو گئی۔ باقی یہ ہے کہ جن ائمہ کرام نے جرح کا کام کیا ہے تفسیر میں بھی، تو وہ حضرات امتیاز کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہیں۔ اسی لیے حضرات محدثین نے کتاب التفسیر کی طرف توجہ فرمائی تاکہ حدیث پاک میں جتنی تفاسیر موجود ہے اس کو وہ لوگ جمع کرنے کی خدمت انجام دے دے رہے ہیں۔ خود امام بخاری نے کتاب التفسیر قائم کیا، امام ترمذی نے بھی کتاب التفسیر قائم کیا، تو تفسیر کے سلسلے میں جتنی بھی روایات ان حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی انہوں نے اس کے لیے اپنی کتابوں میں ایک مستقل عنوان قائم فرمایا۔ جی،
وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال قال ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم۔
چپ چاپ پڑھ لینا، اس کال مت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ داڑھی اور سر کے بال میں رنگ نہیں کرتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، یعنی داڑھی اور سر کے بال میں خضاب استعمال کرو۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس روایت سے داڑھی اور سر کے بال کو رنگنے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ رنگ کرنا الگ ہے اور بال اکھاڑنا الگ ہے۔ بال اکھاڑ کر کے بڑھاپے کو زائل کرنا کہ بھئی آپ کی داڑھی یا بال میں، سر میں ایک آدھ دو بال سفید ہو رہے تو آپ اس کو اکھیڑ ڈالو، یہ تو ممنوع ہے، سفیدی کو چن لینا ممنوع ہے، لیکن اس کو رنگ دینا، خضاب کر دینا، یہ شرعاً مشروع ہے، جائز ہے، اس کی اجازت ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ خضاب سے مقصود زینت ہے، یہ بھی ایک طرح کا زینہ، زینت کا کام ہے، ہر رنگ سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے کالے کو چھوڑ کر کے باقی تمام رنگ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، چونکہ کالا رنگ استعمال کرنے کے اندر دھوکہ ہوا کرتا ہے۔ کالا رنگ استعمال کریں گے تو آپ کی عمر کا صحیح اندازہ ہر ایک نہیں لگا سکے گا، دھوکہ ہو جائے گا، اس لیے کالے رنگ میں دھوکہ ہے، منع کیا گیا، کالا رنگ مت استعمال کرو۔ صاف روایت ہے، مسلم شریف میں غیروہ وجنبوہ السواد کہ بدلو بال کی سفیدی کو لیکن سیاہی سے بچو، کالا خضاب نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جس میں تہ نہ جمتی ہو بالوں کے اوپر، یعنی کوٹین پڑ نہ لگ جاتا ہو، اس طرح کا خضاب کلر استعمال کیا جائے. اگر بال کے اوپر تہ جم جاتی ہو، کوٹین ہو جاتا ہو، پڑ جم جاتا ہو، تو وہ نہیں استعمال کر سکتے، چونکہ اس کے اندر پانی بال تک پہنچتا نہیں ہے اس کی وجہ سے. باقی اس کے علاوہ مہندی بہت اچھی چیز، مہندی کے اندر کوئی چیز ملا لی جس سے رنگ گہرا ہو گیا اور بھی زیادہ اچھی چیز، تو اس کو استعمال کرنے کے لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ان کی مخالفت کرو اور تم اس کو استعمال کرو. جی
قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا جرير عن الحسن قال حدثنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى ان يكون
فتح مكه کے موقع پر ابو قحافہ کو لایا گیا تھا، ان کے بال بھی بہت سفید تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ان کو خضاب کرو. حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا باقاعدہ. جی
وما نخشى ان يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنه.
دیکھیے روایت بیان کرنے کا صحابہ کا انداز دیکھیے. جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ حسن بصری کہتے ہیں کہ ہم کو حضرت جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے اندر، اس مسجد کے اندر یعنی بصرہ کی مسجد کے اندر ایک حدیث بیان کی. یہ ہے ان کا انداز کہ محل سیمائے حدیث کو بھی یہ نقل کر رہے ہیں کہ بصرہ کی اسی مسجد کے اندر میں نے حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث سنی. یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کتنے اچھے انداز میں انہوں نے روایت کو ضبط کیا اور کتنا کامل اس کو محفوظ رکھا کہ محل سیمائے حدیث کو بھی وہ اچھی طریقے سے ضبط کیے ہوئے ہیں. وما نسینا منذ حدثنا، حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت جندب نے ہم کو یہ حدیث بیان فرمائی تب سے آج تک ہم اس حدیث کو نہیں بھولے، یعنی جیسا بیان کیا تھا ہو بہو ہمیں یاد ہے، ذرہ برابر بھی ہم نہیں بھولے. وما نخشى ان يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ حضرت جندب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ حضرت جندب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، یعنی حضرت جندب کی صداقت پر ہمیں یقین کامل ہے، ہمیں پورا اطمینان ہے حضرت جندب کی طرف سے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. خصوصاً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ ہی بولیں گے، ذرہ برابر بھی کوئی غلط بات نہیں بولیں گے. کیا سنا؟ قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. قال راوی صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے اندر ایک شخص تھا جرحن، اس وقت کے اوپر مانا ہوگا زخم کا، اور جیراح کا لفظ بھی بعض روایت کے اندر آیا ہے، قرحتن کا لفظ بھی بعض طرق کے اندر آیا ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے زخم ہوا ہو پھر وہ قرحا کی شکل میں ہو گیا ہو. زخم جب پک جاتا ہے، پیپ والا ہو جاتا ہے، تو وہ قرحا ہو جاتا ہے. پہلے زخم ہوتا ہے خون کے مرحلے میں، پھر پک جاتا ہے تو چٹکے دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے آدمی، دکھ دکھ کر کے پریشان کر دیتا ہے. تو اس کو بھی اس طرح کا کوئی زخم تھا. فجزی پریشان تکلیف زدہ رہتا تھا، صبر نہیں ہوا اس سے. تو ایک دن اس نے ایک چھری لی، خنجر چھری لی. فہز بہا یدہ، اس نے اس چھری کے ذریعے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا. جو لوگ جرائم کرتے ہیں نا، یہ جو رگ ہے شروع والے، اس کو کاٹ دیتے ہیں، بس اتنا ہی. تو یہ رگ کاٹنا انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے، مر جاتا ہے آدمی. یعنی یہاں جو رگ کٹے تو خون مسلسل بہتا ہے، پھر خون رکتا نہیں ہے. تو فما رقع الدم، اس کا خون جو ہے منقطع نہیں ہوا، بند نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ شخص سے مر گیا، انتقال کر گیا. کتنا بڑا غلط کام کیا اس آدمی نے. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں جلدی کی، یعنی خود کشی کر لی. زخم ہوا تو تاب نہیں لا سکا اور خود کشی کر ڈالی، مر گیا. میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. جنت حرام. اب یہ جو جنت کے حرام ہونے کی بات روایت میں آئی، تو بعض شرا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود کشی کو حلال سمجھا، اس لیے خود کشی جو شرعاً حرام چیز ہے اس کو حلال سمجھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، اور کفر کی وجہ سے اس کے لیے دائمی حرمت ہے. نفس خود کشی پر دائمی جنت نہیں، حرمت جنت نہیں، بلکہ حرمت جنت دائمی ہوئی کفر کے اوپر، کہ اس نے خود کشی کو حلال سمجھا، اور حلال سمجھا اس لیے وہ کفر کا مرتکب ہوا اور دائمی جہنم کے اندر چلا گیا، جنت کا حرمان ہو گیا، محرومی ہو گئی. یا یہ کہ جنت میں ابتدائی داخلہ نہیں ہوگا، جب نیک صالح لوگ جنت میں ابتدا جائیں گے تب یہ نہیں جائے گا، بعد میں دیر سے جائے گا. یا یہ کہ عام موحدین، وہ بھی جہنم میں جائیں گے بہت سے گناہوں کی وجہ سے. گناہ جیسے جیسے دھلتے جائیں گے توحید کی برکت سے جہنم سے نکالے جائیں گے، جنت کی طرف لے جایا جائے گا. لیکن اس خود کشی کرنے والوں کو دیر سے نکالا جائے گا، جب دیگر موحدین گنہگاروں کو گناہ سے صاف پاک کر کے جہنم سے نکالا جائے گا، تب اس کو نہیں نکالا جائے گا بلکہ دیر سے نکالا جائے گا. اس لیے کہ خود کشی کر کے اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اس طرح کا ایک واقعہ اپنے کتاب المغازی میں بھی پڑھ لیا ہے، جس کے اندر وہ شخص اپنی خنجر رکھ کر اس پر الٹا گر اس پر گر کے خنجر کو آر پار کر کے خودکشی کی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے پاس چند اعلانات کروائے تھے. چلو. یہ ترجمۃ الباب قائم کیا امام رحمہ اللہ نے. حدیث شریف میں جن کا واقعہ آیا ہے ان کے اعتبار سے، یعنی اس ترجمۃ الباب میں کوئی جو ہے ایسی انوکھی نئی بات گہرائی کی دبی چھپی ہوئی نہیں ہے. آگے جو لمبی روایت لائے ہیں اس میں جن افراد کا واقعہ بیان کیا گیا ان افراد کو سامنے رکھ کر یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. ابرس، برس یہ بھی جزام کی ایک قسم ہے. جزام کا ادنا درجہ برس ہے، جزام کا ابتدائی درجہ برس ہے. تو یہ جزام ہی کے اقسام میں سے ایک قسم ہے برس کا ہونا. برس، ابرس سفیدی ہے جو انسان کے بدن کے ظاہری حصے پر ظاہر ہوتی ہے، انسان کے بدن کے ظاہری حصے کے اوپر ظاہر ہوتی ہے مزاج کی خرابی کی وجہ سے. اقرا، جس کے سر کے بال چلے گئے ہو، تال پڑ گئی ہو. ایک تو یہ ہے کہ جو عمل آپ کرواتے ہو وہ، کہ مشین سے کٹوایا، استرو سے صاف کرایا، پھر بال آ رہے ہیں، وہ نہیں. اقرا تو کس کو کہتے ہیں؟ بال چلے ہی گئے اور میدان صفا ہو گیا، وہ اقرا کہلائے گا. تیسرا شخص ہے اعمى، یعنی جس کی ظاہری قوت بینائی چلی گئی، اس کا نام ہے اعمى. تو تین اس قسم کے شخص کا ایک واقعہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر امام عالی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. جی.
قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمرو بن ابي هريره رضي الله عنه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا همام ان اسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمرو ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ثلاثه في بني اسرائيل ابرص واقرا واعمى بدا الله عز وجل ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد عالی فرماتے ہوئے سنا کہ تین شخص بنی اسرائیل میں تھے. دیکھیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی چیز ہے کہ بطور عبرت ایک واقعہ حضور بیان فرما رہے ہیں تو نام نہیں لے رہے ہیں، تو نام لیے بغیر اس طرح برائے عبرت کوئی واقعہ ذکر کر سکتے ہیں، یہ مناسب طریقہ ہے. ایک آدمی برس والا تھا، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا. بد اللہ عز و جل، اللہ تعالی نے فیصلہ کیا، ارادہ فرمایا کہ ان لوگوں کا امتحان لیا جاوے، امتحان کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان، صبر، تقوی وغیرہ کا امتحان لیتے ہیں باری تعالیٰ. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان کا ارادہ فرمایا. اب دیکھیے خدا کیسے امتحان لیتے ہیں. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، اللہ نے تینوں کے پاس فرشتے کو بھیجا اور فرشتے کے ذریعے سے امتحان لیا. فَأَتَى الْأَبْرَصَ، پہلے فرشتے صاحب پہنچے برس کے مریض کے یہاں، جا کے پوچھا اَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کون سی چیز آپ کو بہت زیادہ محبوب ہے، دلی خواہش آپ کی کس چیز کی ہے، ذرا لب کشائی کیجئے کہ آپ کو کون سی چیز کی چاہت ہے، کون سی چیز آپ پسند کرتے ہو. تو ابرس نے جو ہے، ہر آدمی اپنے حال کے مطابق جواب دیتا ہے کہ میری محبوب چیز یہ ہے، تو ابرس نے اپنے حال کے مطابق جواب دیا، لون حسن، کاش کے میرا رنگ بہترین ہو جائے، ابھی کوڑ والا بدن ہے، بہترین کلر ہو جائے، وجلد حسن، عمدہ چمڑی میری ہو جاوے، قد قذرنی الناس، لوگوں نے میرے ساتھ نفرت کی ہے، گھن کر رکھی ہے لوگوں نے میرے ساتھ، یعنی میری چمڑی کے اس کلر کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں، اسی لیے کاش کہ میری چمڑی کا رنگ بہترین ہو جائے اور میرا اپنا کلر بھی عمدہ ہو جائے، یہ میری چاہت ہے. فمسحہ، فرشتے نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا دیا، یعنی فرشتے نے اس کے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرا دیا، چونکہ فرشتہ اس وقت انسانی شکل میں اس کے سامنے برائے امتحان آیا ہوا ہے. فذهب، چلا گیا فرشتہ ہاتھ پھیرا کر کے. چند دنوں میں اس کا رنگ بھی اچھا، چمڑی بھی اچھی ہو گئی، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اب فرشتہ آیا اس کے پاس، پوچھتا ہے وہ ایو المال احب الیک، جناب آپ کو کون سا مال بہت پسند ہے ذرا بتلائیے. تو کہا کہ اونٹ، کہ راوی کہتے ہیں کہ گائے. راوی کو شک اس بات کے اندر ہے کہ ابرس یا اکرا، دونوں میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے کہا. جیسے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ اول ابرس کے پاس آئے، اسی لیے اول کی مانگ اور مطالبہ بھی بڑا، اسی لیے اس نے اونٹ کا مطالبہ کیا اور دوسرے نے جو ہے گائے کا مطالبہ کیا. تو فرشتے نے اس کو پوچھا تو اس نے کہا اونٹ یا گائے. تو اس آدمی کو ایک 10 مہینے کی گابن دی گئی، اونٹنی گابن دی گئی. تو فرشتے نے اس کی چاہت پوری کرنے کے لیے ایک 10 ماہ کی گابن اونٹنی اس کو ہدیے میں دی اور ساتھ میں برکت کی دعا بھی کی کہ اللہ تیرے لیے اس گابن اونٹنی کے اندر برکت عطا فرماوے. برکت کی دعا دے کر کے اونٹنی ہدیے میں دی. معلومہ کہ ہدیہ دو تو برکت کی دعا بھی دو، ایسا نہیں ہو کہ ہدیہ فوراً ختم ہو جاوے.